الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما اجتمع قوم إلا يذكرون الله حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا جی ہیں، اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقبال صاحب امریکہ کے شیخ ہیں. حضرت کی خدمت میں 17 برس آئے اور شب و روز دن رات، شب و روز رات دن، اور ایسی خدمت کی حضرت نے کہ حضرت کے جو دوسرے شیخ ہیں حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خود فرمایا اپنے بھائی سے، ان کا نام اسرار الحق صاحب، وہ حیدرآباد میں ہوتے تھے، اپنے بھائی سے فرمایا کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا کہ مریدین اپنے بزرگوں کی، شاگرد اپنے استاد کی جیسے خدمت کرا کرتے تھے، ہم نے کتابوں میں پڑھا، اس زمانے میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ایسے خدمت. اور مولانا شاہ عبد الغنی صاحب کلکل جامع چندالے اتنے بڑے عالم تھے، جونپور ہندوستان میں 16 اسباب پڑھاتے تھے اور سب مشتقات سے بھی سے اوپر موقوفلے اور دورے کے اسباب، 16 اسباب پڑھاتے تھے، پہلوان تھے کلکلی. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت کا ایسا سینہ تھا کہ اگر ناک سے خط کھینچو تو 90 ڈگری بنتا تھا، شادیہ قائمہ، ایسا سینا تھا، ایسا پہلوان تھا. تو ایک دن ایسی بات کر رہی تھی تو کوئی دوست بیٹھے تھے، انہوں نے ہمارا یہ حال ہے کہ حضرت کے سینے کا یہ عالم تھا کہ ناک سے خط کھینچو تو 90 ڈگری بنتا تھا، ایسا سینا تھا. اور حضرت اور ہمارا کیا حال ہے کہ پیٹ سے خط کھینچو تو 90 ڈگری بنتا، 90 ڈگری، ایسا ایسا. اور اتنے بڑے یعنی محدث اور اتنے بڑے عالم سے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. دادا میرے شیخ کی جو سند ہے، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب جونپوری سے حدیث شریف پڑھی، انہوں نے پڑھی مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ شاگرد تھے قطب العالم معاشی رحمۃ صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. اتنی عالی سند حضرت گنگوئی دو واقعوں سے شاگرد ہیں. اور اتنے بڑے عالم تھے حضرت گلپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا ماجد علی صاحب جونپوری یہ ساتھی تھے مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث صاحب کے والد صاحب، ان کے ساتھی تھے دونوں. اور اتنے بڑے عالم کے جب حضرت علامہ نرشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث وقت، تو جب وہ کسی وجہ سے ڈھابے سے تشریف لے گئے دیوبند سے، تو اس زمانے میں دیوبند کے جو سرپرست تھے دارال العلوم دیوبند کے، وہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں شاہ عبد صاحب کلپوری سے فرمایا کہ مولوی صاحب میں آپ کے لیے صدر مدرس کا انتخاب کرتا ہوں، آپ کیا لیں گے؟ مراد تنخواہ تھی. تو مولانا شاہ عبد الغنی صاحب کلکلی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد سناتے ہیں کہ حضرت کلکلی نے شیخ سے عرض کیا حکیم الامت سے کہ حضرت چنے چبا کر پڑھا دوں. حضرت تھانی رحمۃ اللہ اتنا خوش ہوئے، خوش ہو کر فرمایا کہ مجھ کو آپ سے یہی امید تھی. پھر کسی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لے گئے، تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ پھر وہ تشریف لے گئے. پھر ان کا انتخاب ہوا صدر مدرسی کے لیے، یعنی شیخ العزیز اس کے لیے ان کا انتخاب تھا. اس پائے کے عارض حضرت پورپوری جو بات جو سنانا چاہتا تھا وہ یہ تھی، تھوڑا سا تذکرہ ہو گیا. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، کہ صلحاء کے اللہ والوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت برستی. ادھر آ جاؤ ملی صاحب، ملی آپ جی ادھر آ جائیں، یہ جگہ چلو آپ چھوڑ گئی تو ملی صاحب کے لیے. ہم یہاں اپنے دوستوں کی تربیت کرتے ہیں کہ جو امام ہو، جو علماء ہو، ان کو آگے بٹھا حضرت کی جیسے مجلس کو درہم برہم بھی کرا دیتے ہیں، تاکہ اکرام عالم بہت بڑی چیز ہے. جس لیے ہمارے شیخ نے مسئلہ یاد کرایا کہ دیکھو اگر پہلی صف کا مسجد میں ہمیشہ پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر پہلی صف میں کھڑے ہوئے پیچھے کوئی عالم آ گیا، کوئی اللہ والا آ گیا، تو اس کو پہلے صف میں آگے کر دو. اب علامہ شامی ابن عابدین فرماتے ہیں اس کو دو اجر ملیں گے پیچھے جانے والے کو، ایک تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اور دوسرا اکرام عالم کا. تو مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب بھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات سننا چاہتا تھا وہ یہ کہ ایک دفعہ حضرت نے کچھ حکیم الامت کے اصول تھا جو اصلاح کے لیے رہنے کے لیے آئے، پہلے اجازت ہو، یہ اصول ہے. اور واقعی بات ہے اب ایک آدمی آنا چاہتا ہے، اب پتہ چلا کہ وقت لگانے کے لیے آنا چاہتا ہے، اب شیخ کا کہیں اور سفر ہے تو کیا ہوگا؟ لہذا اجازت ہے. تو حضرت نے خط لکھا کہ میں فلاں تاریخ میں آنا چاہتا ہوں، تو حضرت تھانی نے مسئلہ اس پر جواب لکھا، اجازت کے مانا شوق، اجازت کس بات کی؟ ارے میں شوق سے آئیے. اور دس برس کا فرق تھا دونوں کی عمر میں، حکیم الامت سے صرف دس برس چھوٹے تھے حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ، دس برس چھوٹے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ تھانہ بھون حاضر ہوئے تو حکیم الامت نے جو دیکھا نا دور سے، کھڑے ہو گئے حکیم الامت اور دور تک چل کے آئے اور سینے سے لگایا اور فرمایا، اے آمدنت با اسے سچادی ماں، کہ آپ کا آنا میرے لیے سینکڑوں خوشیاں ہیں. یعنی اپنے شاگرد اور مرید کا ایسا ایسی محبت. اور حضرت بلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خط لکھا کہ حضرت جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حکیم الامت نے اس پر جواب لکھا، فرمایا کہ ایک خط آیا، خط صاحب خط نے لکھا ہے کہ جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. حضرت نے خط پڑھ کر حاضرین کو سنایا، اس کے بعد فرمایا کہ یہ شخص اپنے وقت کا صدیق تھا اور صدیقیت کا درجہ اس بات سے سمجھ لیجئے کہ شہید سے بھی اونچا مقام ہے صدیق. من النبیین والصدیقین، من النبیین والصدیقین والشہداء، نبوت کے بعد صدیق کا درجہ ہو. تو پتہ چلا صدیق کی زندگی شہید کی شہادت سے افضل ہے، شہادت بہت اونچا مقام ہے. ساری صاحب کہاں رہے ہیں؟ کچھ ضرورت ٹھیک ہے، منیر وہی ہے نا. شہید کی شہادت سے صدیق کی زندگی افضل ہے. اس پر میرے شیخ نے ایک عجیب دلیل پیش کی کہ جب جنگ احد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو تلوار نکالی اور اعلان کیا کہ آج تو یا صدیق بچے گا یا یہ کافر رہے گا، صدیق رہے گا یا کافر رہے گا، وہ جھپٹے کافر کی طرح. میرے مرشد فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافروں کی طرح جھپٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی طرح جھپٹے اور ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر فرمایا، شب سیفن، اپنی تلوار کو نیام میں ڈالو، لا تجینا بنفسی کا، اور اپنی جدائی سے مجھ کو غمزدہ مت کرو. بتائیے شہادت کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے. لیکن آپ کو سلم پتا چلا صدیق کی زندگی شہید کی شہادت سے افضل ہے. ہاں اس بات کو ہمارے بزرگوں نے یوں مانگا کہ جب موت کا وقت آ جائے تو شہادت کی تمنا کرے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلافت کی ذمہ داری سے خوب اٹھا لی تب اس کے بعد دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل واجعل موتی فی بلد رسول. ادھر بیٹھ جائیں، آج بھی کر دکھا صاحب قاضی کے صاحب، مولانا قاری سید طاہر شاہ صاحب، اور تھوڑا آگے آ جائے نا، ساتھ ہو جائے تو وہ ساتھی بھی قریب ہو جائے. تو صدیق کی جو زندگی ہے شہید کی شہادت سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمنا کی جب خلافت کی ذمہ داری تب عرض کیا، اللہ عمر تھک گیا ہے، اس کے بعد یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلی واجعل موتی فی بلد رسول. تو اسی لیے ایک دفعہ ایک صاحب کہ میں شہید ہونا جانا شہید ہونا چاہتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، خیریت تو ہے، عمر نوجوان بالکل، کیا مسئلہ کیا؟ کیا میں تھک گیا ہوں گناہوں سے بچتے بچتے، تقاضوں سے پاگل. میں نے کہا یہ تو شہادت تمہاری مقبول نہیں، تم تو بزدلی کی، تم مرنے نہیں، تم تو مرنے جا رہے ہو، شہید ہونے تو نہیں جا رہے، یہ تو بزدلی ہے. دیکھیے اب صدیق کی، میں نے کہا اللہ والے بنو، کسی اللہ والے سے اللہ تعالی کی محبت اور ڈر سیکھو، گناہ بچنے کا غم اٹھانا سیکھو. اب صدیق کی نماز اور ہماری نماز میں فرق ہے، صدیق کے روزے ہمارے روزے میں فرق ہے، تو صدیق کی شہادت ہماری شہادت میں فرق نہیں ہوگا. اس لیے پھر حضرت فرماتے کہ ماسٹر عبد الواحد صاحب تھے، ایک صاحب یہ بات انہوں نے میرے شیخ کو سنائی تھی کہ حضرت نے کسی کام سے بھیجا تھا حضرت پھوپوری نے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو تمہارے پیر کی ایک بات سنا دوں، کہا کہ حکیم الامت کا یہ واقعہ سنایا، یہ شخص اپنے زمانے کا صدیق تھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت کسی کام سے اٹھے، تو وہ ماسٹر صاحب کو شوق تھا کہ یہ چکر کیا کون چپل جس کے بارے میں حکیم الامت ایسی بات فرما رہے ہیں. آپ دیکھا نیچے لکھا تھا عبد الغنی پھول پوری، یہ نام لکھا. ایسے ایسے شیخ کے ساتھ میرے مرشد نے 17 برس گزارے دن اور رات. اسی پر میرے مرشد فرماتے ہیں حضرت نے، اسی پر حضرت کے اشعار ہے، حضرت پھول پوری کی صحبت پر، ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گریبانوں کو، ہم نے دیکھا ہے کیا فرمایا، حضرت پھول پوری کا سینہ کھلا رہتا تھا، چہرے پر ایسا جلال تھا کہ ساری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم اور کتنے حضرت پھول پوری کے سامنے کام کرتے تھے، بڑے بڑے علماء حضرت کے سامنے پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سامنے بولتے تھے. تو حضرت کا سینہ اگر چاک رہا حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا کہ میرے مرشد فرماتے ہیں عبادت ایسی عاشقانہ میں نے روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا. رات 3 بجے اٹھتے تھے، 3 بجے رات کے اٹھ کر، اور حضرت فرمایا کہ جو آغاز عبادت اور آغاز بندگی انہیں کے شیر سے ہوتا تھا، لوٹا سنجے کے لیے لوٹا لے کر جاتے تھے اور یہ شیر پر گنگناتے ہوئے جاتے تھے کہ عشق من پیدا و دل بر نابودی، میرا عشق تو ظاہر ہے لیکن جس محبوب کے لیے میں یہ ادائے محبت دکھا رہا ہوں وہ میرا محبوب نظر نہیں آتا، وہ میرا دل بر نظر نہیں آتا. دل بر کی کیا مانے؟ دل بر کے مانے دل کو کھینچنے والا. عشق من پیدا و دل بر نابودی، میرا رات کے 3 بجے اٹھنا، یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ تہجد، یہ آہوزاری، یہ سب تو نظر آتا ہے لیکن جس کے لیے کر رہا ہوں وہ نظر نہیں آتا. درد و عالم نہیں چنی دل بھر کے، اے دنیا والو آہ تم نے دونوں عالم میں کوئی ایسا محبوب دیکھا کہ بغیر دیکھے جس پر 70 صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کر دیا، ایسا محبوب تو دکھاؤ. میں ایسے 3 بجے رات کی عبادت کیا اور اس سے لیے شیر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا عالم ہوگا جس کی ابتدا ایسی ہے، کیا عالم ہوگا. فرمایا اس کے بعد جب وضو کر کے آتے تو 12 رکعت تہجد پڑھتے اور ہر رکعت سجدے میں اتنا روتے کہ میرے مرشد فرماتے کہ سنیے میرا کلیجہ پھٹا جاتا تھا، ایسا حضرت روتے تھے سجدے میں آنسو سے رو رہے ہیں، اور لمبی لمبی نماز. پھر اس کے بعد حضرت 5 پارے تلاوت، کبھی کبھی 10 پارے تلاوت، اور ہر 10-20 آیت کے بعد اللہ کہہ کر نعرہ مارتے تھے. ایسا لگتا تھا حضرت فرماتے کہ زمین ہل جائے، مسجد ایسی ہل جاتی تھی، ایسا زمین ہل گئی جیسے، ایسا نعرہ ہوتا تھا. اور فرمایا ایک دن تلاوت فرما رہے تھے تو آنسو روتے روتے رہتے تھے، روتے روتے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے رس کیا کہ آجا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں. ایسے عاشقانہ عبادت. اب بتائیے کیا حال ہوگا. اور مناجات مقبول پوری حکیم الامت کی جو دعاؤں کی کتاب ہے، سات منزلوں میں وہ پوری روزانہ پڑھتے ہیں، اور قصیدہ گردہ پورا علامہ دوسری رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے، قصیدہ گردہ پورا 12 تسبیح، یعنی صبح 3 بجے سے لے کر 11 بجے تک 8 گھنٹے عبادت کرتے ہیں. اور ہر 2 رکعت کے بعد جگہ بدل لیتے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا، حضرت نے شعر پڑھا کہ آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے، آنسو گرا رہا ہوں جڑا جگہ چھوڑ چھوڑ کے، دیوانہ بھاگا جائے زنجیر توڑ توڑ کے. ایسی عاشقانہ عبادت. فرمایا اور وہ، اور میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت کی وہ جو فرمایا، میں دور بیٹھا سنتا رہتا تھا، حضرت کو دیکھتا تھا اور سنتا تھا. ایسی عاشقانہ عبادت. مولانا شاہ بدن صاحب پوری رہا ایسے صدیق کی صحبت میں جسے 17 برس سب روز گزارے ہوں گے، اگر عالم میں اس کا فیض پھیلے تو کیا تعجب کی بات. ساری دنیا حضرت کی وجہ سے، حضرت پورپوری کو ہمارے شیخ کی وجہ سے جانتی، حالانکہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں وہ، لیکن حضرت کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں. تب فرمایا کیا ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گریبانوں کو، آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو، ہم نے دیکھا ہے تیرے سوختہ سامانوں کو، سوزش غم سے تڑپتے ہوئے پروانوں کو. ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین ابھی، ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین ابھی، تو نے بخشا ہے جو غم ان پھٹے دامانوں کو. اور خلوت غار حرا سے ہے طلوع کرسی، خلوت غار حرا سے ہے طلوع کرسی، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو. حضرت فرمائے کہ دیکھو غار حرا کی ویرانوں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا، تم ویرانوں کو معمولی سمجھتے ہو. فرمایا اسی طرح جوش اور اللہ کے لیے اپنے دل کو ویران کرتا ہے، کیا مطلب، حسینوں سے نظر بچاتا ہے، اور اس سے جو ویرانی کلمے آتے ہیں وہاں تو غار حرا سے آفتاب نبوت طلوع ہوا، یہاں سے آفتاب ولایت طلوع ہوگا. فرمایا اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو ویران تو کرو، ان عورتوں سے نظر کو بچاؤ، ان لڑکوں سے نظر کو بچاؤ، پھر دیکھو کیسی دل میں جو ویرانہ پیدا ہوگا اسی ویرانے سے آفتاب ولایت طلوع ہوگا. کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو. اور اہل دنیا کو ہے، اہل دنیا کو ہے راس آئیے یہ فانی دنیا، اہل دنیا کو ہے راس آئیے فانی دنیا، اور نعرہ عشق و محبت تیرے مستانوں کو. اہل دنیا تو چمن میں ہے گلوں کے بندے، پھولوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں. اہل دنیا تو چمن میں ہے گلوں کے بندے، تیرے دیوانے تو جاتے ہیں بیابانوں کو. ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر، ہم نے دیوانوں سے، سامنے بیٹھو ادھر ادھر جگہ دے دو سکھا دو اور سامنے آ جاؤ سامنے. ایک بار بیان کا سننا، ایک ہے دیکھنا. پنجاب میں ایک مولوی صاحب ہیں، تقریر کرتے کرتے پتہ نہیں کچھ یوں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرا بیان سننے سے زیادہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر، ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر، ہائے یہ درد کہاں ملتا ہے فردانوں کو. ایک حدیث شریف چلو مضمون پہ آتے ہیں، انجن گرم ہو گیا اب مضمون، اب ہر بریانی پکا، چولہا پہلے گرم کرنا ضروری ہوتا ہے نا. میرا مرشد فرماتے پہلے چولہا گرم کرو پھر اس کے بعد روٹی ڈالو. اب مضمون، کیونکہ چولہا گرم کر لیا اب حدیث شریف کی بریانی کھائیں. اور قرآن پاک کی بریانی، حدیث شریف اور قرآن پاک، سبحان اللہ. اس کے لیے پہلے چولہا گرم کرو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث شریف پر، مر سمعت قوم للہ یذکرون اللہ، کہ کوئی قوم نہیں جمع ہوتی لیکن صرف اللہ کی یاد کرتی ہے. اس اللہ کی یاد، یذکرون اللہ، اس اللہ کی یاد میں ذکر کے حلقے مراد لیتے ہیں، لیکن ذکر کے حلقے میں سب وہ ذکر شامل ہیں کہ جس میں ذکر یہ کر رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، سب وہ شامل نہیں. علم کے حلقے بھی اس میں شامل ہیں، قرآن پاک کا پڑھانا، تدریس، علم پڑھنا پڑھانا، یہ بھی حلقے اس میں شامل ہیں. حلقے نہیں، حلق. تمام وہ جو اللہ کی یاد کی جو قسمیں ہیں، جیسے یہ اجتماع نماز، یہ بھی اللہ کی یاد کے لیے ہے، اور اسی طرح سے قرآن پاک پڑھنا پڑھانا، یہ بھی ذکر کا حلقہ، اس پر بھی وہ فضیلت ملے گی. لیکن ایک قاعدہ ہے، اس پر چار انعامات ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ یذکرون اللہ، اللہ اللہ کے ذکر کرنے والے ہوں. اور قاعدہ یہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے، کہ المطلق اذا اطلق مراد به فرد الکامل، جب مطلق کا اطلاق کرتے تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے. یعنی یہاں ذکر سے ذکر کامل مراد ہے، ذکر سے ذکر کامل مراد ہے. اور ذکر کامل سے کیا مراد ہے؟ یعنی ذکر کامل سے مراد ذاکرین کامل ہے. الذاکرون الکاملون، اور ذاکر کامل کون لوگ ہیں؟ جو ذکر مثبت بھی کرتے اور ذکر منفی بھی کرتے. جیسے بجلی جلانے کے لیے دو تار چاہیے، میرے مرشد کا مضمون ہے، فرمایا ذکر سے مراد جہاں ہوگا مطلق ماضی، اس سے ذکر کامل مراد ہوگا. یعنی جہاں ذکر ہے ایسے مراد، یعنی جس طرح سے وہ عبادت تلاوت کریں، اسی طرح سے گناہ سے بچنے کا منفی ذکر بھی کریں، کیونکہ ذکر ہے. اگر تلاوت ہے، مسجد ہے، قرآن کی محفل ہے یا نعت کی محفل ہے، پتہ چلا کہ عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی اور نعت شریف پڑھ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذکر کامل نہیں ہے. کیونکہ جو ذکر کرنے والا عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی اس نے، یا شاید پڑھ لی فجر نہیں پڑھی، تو یہ ذکر کامل نہیں ہے. یا بجلی کی چوری سے ہو رہا ہے، بجلی چرا کر بتائیے عشق رسول. اصل میں عشق رسول بھی عجیب چیز ہے نا، کہ داڑھی ہے نہیں، عشق رسول زندہ باد. چوری کی بجلی، عشق رسول زندہ باد. شلوار ٹکڑوں سے نکے، عشق رسول زندہ باد. داڑھی کو چھوٹا کیا جا رہا ہے، قینچی ماری جا رہی ہے، اور عشق رسول زندہ باد. لہذا اس لیے ذکر سے مراد ذکر کامل ہے، ذاکرین کاملین. اور ذکر کامل کیا ہے؟ جہاں ذکر کرے گناہ سے بھی بچے، یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا قاعدہ کیا ہے؟ اذا ثبت الشيء ثبت بلوازمه، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. یا میں ایک آدمی کی شادی ہوئی، اب وہ شادی کے جو شروع کے ایام ہوتا ہے وہ تو عجیب ہے، سرور کے دن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد غموم کے دن ہوتے ہیں شروع، پھر وہ ایام کے جو مرور ہوتا ہے نا، پھر وہ غموم کی طرف لے جاتا ہے. اب اس نے ایک دن بیوی نے کہا کہ بھائی مجھے دوائی لا کر دو. میں کہا دوائی کہاں؟ میں شادی کی ہے تو دوائی بھی دینی پڑے گی، کپڑا بھی لا کر دینا پڑے گا. کہا لاؤ نکاح نامہ اٹھاؤ. کہاں لکھا ہے اسے نکاح نامے میں؟ نکاح نامے میں کہاں لکھا ہے کہ یہ بھی دینا پڑے گا؟ تو فائدہ یہ نہیں ہے، لکھا کہیں نہیں ہوتا نکاح نامے میں. لیکن اذا ثبت الشيء ثبت بلوازمه، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ، یعنی جب شادی کی ہے اب روٹی بھی دینی پڑے گی، کپڑا بھی دینا پڑے گا، مکان بھی دینا پڑے گا، اور بیوی کے ناز بھی اٹھانے پڑیں گے، اس کو میکے بھی لے جانا پڑے گا، چاہے میکے جو ہے پاکستان میں نہ ہو، ہندوستان بھی ہو، لے جانا پڑے گا اس کو. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی نکاح نامے میں کیا لکھا ہے, لے جانا پڑے گا اس کو, لازم ہے اس کے لیے, وہ منع نہیں کر سکتا, اور دوائی بھی لا کے دینی ہوگی. ایک صاحب ایک دن ملے, کہنے لگے کہ دعا کر دو میری بیوی بیمار ہے. میں نے کہا بیمار ہوئی ہے تم نے کیا؟ اب وہ ہنسے کہہ رہے مزید بات ہے. میں نے کہا شرم کرو, پہلے بیمار کرتے ہو دعائیں ہم سے کراتے ہو. میں کہا اچھا بھائی دعا کرتے ہیں میرے. تو دیکھیے اس لوازمات میں سے عید آئے گی, اس کو جوڑا دینا پڑے گا. وہی کہ اگر وہ کبھی کہے کہ مجھے مرنڈا پلاؤ, اس کو مرنڈا بھی پلانی ہوگی. اگر کہ چکن تکا کھلاؤ تو وہ بھی کھلانا پڑے گا. منع نہیں کر سکتا کہ جی نکاح نامے میں تو لکھا نہیں. ایک پروفیسر صاحب تھے, راجمان پروفیسروں کے واقعات ہوتے ہیں نا, ایک دن بیٹھے ہوئے نکاح نامے کو غور سے دیکھ رہے. پوچھا بھائی, بیوی نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ رہا ہوں. اس لیے ہر چیز لازم ہوگی. دادا جب ذکر سے مراد ہوگا تو ذکر سے لازم ہے کہ وہ ذکر کامل وہ ہوگا جو گناہ سے بھی بچے. لہذا ایک آدمی ذکر تلاوت نئے کام کر رہا ہے, تبلیغ میں جا رہا ہے, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے, جو عمرہ کر رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے, تو یہ شخص جو ہے وہ ایک من دودھ ہے, ایک قطرہ پیشاب کا بھی ڈال دے تو سارا دودھ گیا. اس لیے ذکر کے ساتھ ضروری ہے کہ گناہ سے بھی بچے, یہ ضروری ہے ذکر کے ساتھ. کوئی قوم جمع ہو لیکن اللہ صرف اللہ کی یاد مقصود ہو, نہ قبیلے کی وجہ سے, نہ قوم کی وجہ سے, نہ الیکشن کے ووٹ لیں گے, ادھر ہی بیٹھ گئے, ادھر ہی بیٹھ گئے کہ ووٹنگ ہوگی, یہ بھی مقصد ہے. صرف میں اللہ کی محبت, بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کی محبت میں, مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور راتے بھر اس کے لیے یستغفرون لہ یصلون علیہ, اس پر ای یستغفرون لہ, یہ تشریح جملہ ہے, یصلون علیہ اس کے لیے صلات بھیجتے, یعنی یستغفرون لہ, راتے بھر اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں, اور جب وہ ملاقات کرتے آپس میں اللہ کے لیے تو کیا کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, یقولون انہ وصل فیک, یا اللہ یہ آپ کی خاطر سے مل رہا ہے, ای لاجلک, آپ کی خاطر سے مل رہا ہے, فصلو, اس کو اپنے سے ملا دیجئے, یہ اللہ والی محبت اللہ سے ملانے کا ذریعہ بنتی ہے. اتنی بڑی نعمت. تو ذاکرین یذکرون اللہ, جو ہے ذکر کرنا, یہ ذکر ہو مثبت بھی منفی سے. ذکر مثبت جہاں عبادت ہے, تہجد ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, وہاں ذکر منفی بھی ہو, گناہ سے بھی بچے, بد نظری سے بھی بچے, ٹی وی دیکھنے سے بھی بچے. اس لیے بعض لوگ پوچھتے ہیں صاحب ٹی وی رکھ لیں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں بیوی ہے گھر میں؟ کہا جی ہے. یار بیوی موجود ہے تو ٹی وی کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جی وصل میں خبرنامہ. ارے بھائی اس لیے تو کہہ رہا ہوں, بیوی ہے جب خبریں دینے کے لیے تو پھر ٹی وی کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ بیوی ہوگی تو ٹی وی نہیں ہوگا, اور ٹی وی آ جائے گا تو ٹی وی ساتھ لے کر آئے گا, پھر ٹی وی کا مرض ہوگا, گناہوں کی ٹی وی. نہیں وہ ذرا ہم سب, ایک صاحب آ گئی ادھر ہی, مجھے کہنے لگے کہ وہاں صاحب ٹی وی رکھنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں. اچھا, میں نے کہا ایک میرے لیے بھی لیا. تو حیران ہوئے, میں نے کہا ہاں, پھر لیکن مفتی سے پھر مسئلہ جا کے میں پوچھ رہا کہ جس امام کے گھر میں ٹی وی ہو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہے نا, پھر ابھی تو کہہ رہے ہیں ٹی وی میں کیا حرج ہے, اور پھر مسئلہ پوچھیں گے مفتی سے کہ مفتی صاحب جس امام کے گھر میں ٹی وی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ مسئلہ پوچھو گے تم جا کر,
انہوں نے کہا کس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تم اس کو اچھا نہیں سمجھتے؟ تو جو چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے وہ ہمارے لیے بھی اچھی نہیں ہے، جو چیز ہمارے لیے اچھی تمہارے لیے اچھی ہے تو ہمارے لیے بھی اچھی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے، تم اکیلے اکیلے ڈانس دیکھو، ہم نہ دیکھیں کیا؟ ہم نہیں دل لگتے بھائی، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے نہ بھرائے کیوں، ہم روئیں گے ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ ہم بھی تو دل لگتے ہیں بھائی، تو پتا یہ چلا جب ہمارے لیے اچھا نہیں ہے تو تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ ذکر ہو، ذکر کامل ذکر ہو، اب پتا چلا ذکر ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، جبکہ مردوں کے لیے نیچے لٹکانا یہ گناہ حرام ہے، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے، کھڑے ہونے کی حالت میں، چلنے کی حالت میں، عورتوں کے لیے چھپانے کا حکم ہے، آج کل عورتیں عمل کر رہی ہیں، وہ ملا کر شلوار بنوا رہی ہے، پنڈلی کھلی ہوئی ہے، اور میرے مرشد فرماتے ہیں پنڈلی آدھی پنڈلی کھلی ہوئی ہے اور مردوں کی پنڈ لے کر پنڈی تک بھاگ رہی ہے۔ تو بولے مولے کیا بھائی شلوار ٹکو سے، مولانا صاحب شرم آتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گے، اور انہیں صاحب کو چڈی پہنا دیں، آپ چڈی پہنیں گے صبح صبح بھاگ رہے ہوں گے، اب کیا ہے اب برگر ہو گئے، برگر چڈی پہنتے شرم نہیں آ رہی ہے، چڈی پہن کے شرم نہیں آ رہی ہے، اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، حالانکہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا آزاد کی وعید ہے اس پر، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اسفال سے مراد کیا ہے، اسفال اور اسفال کہتے ہیں نیچے لٹکانا، چھپانا نہیں ہے مراد، کیونکہ ٹخنے موزے پہنتا ہے، موزے سے چھپ جائے کوئی گناہ نہیں، حضرت نے اس کو فرمایا وہ لباس تو نیچے سے آ رہا ہے، جیسے موزہ، موزے سے چھٹا ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے ایک مسئلہ یاد آیا، حدیث شریف میں آیا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، یہ سنت ہے۔ اب اور اس کا جواب دینا وہ واجب ہے، یعنی یرحمک اللہ۔ دادا جب ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی تو جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کو چھینک آئی اور آپ نے فرمایا الحمدللہ، آپ کی زبان سے ہی جاری ہوا الحمدللہ، تو جب فرشتوں نے یہ سنا تو فرشتوں نے کہا آدم علیہ السلام کو یرحمک اللہ، تو یہ پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے جناب، اور الحمدللہ کہنے کی مختلف توجیحات لکھی ہیں علماء نے، کہ جیسے بخارات ہوتے ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری توجیحات لکھی ہیں، لیکن میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی، اور وہ کیا فرمائے کہ فرمائے کہ جب انسان چھینک مارتا ہے تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، عجیب شکل ہو جاتی ہے، ایسی شکل ہوتی ہے کہ اگر شکل ویسی ہی رہے تو گھر میں گھسے تو کہے کہ کون بندر گھسا چلا آ رہا ہے، انسان چھینک مارتا ہے شکل عجیب ہو جاتی ہے نا، بازوں کو تو چھینک آتی بھی سلو موشن میں، بازوں کی چھینک آتی بھی سلو موشن میں، عجیب بنتی ہے نا شکل، اب ایسی شکل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے، میرے شیخ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو چھینک مارنے کے بعد شکل اپنی اصلی حالت میں لوٹا دی اور کرائی، اسی پر کہو الحمدللہ، کیا عجیب دیکھ کی توجیہ ہے کہ چھینک مارنے کے بعد شکل اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، کہو الحمدللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے الحمدللہ آہستہ آواز میں بولا تو اس کا جواب یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں ہے، اگر وہ زور سے الحمدللہ کہے تو جواب دینے والے کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ یرحمک اللہ بولے، اگر یرحمک اللہ نہیں بولے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اس لیے میں نے چپکے سے الحمدللہ بول دیا کہ مسجد بیان چل رہا ہے، چلو بھائی ابھی آہستہ بول لو، یہ ایسی جگہ جہاں پر لوگ نہ بول جانتے ہو یہ مسئلہ، تو وہاں بھی آہستہ بول لینا چاہیے کہ ہم تو سنت ادا کر لیں لیکن ایک مسلمان کو گناہ سے بچا لیں۔ اور پھر دوبارہ چھینکنے والا کیا کہے؟ جب رحمک اللہ بولے تو چھینکنے والا دوبارہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو یذکرون اللہ سے مراد کیا ہے؟ ذکر کامل ہو. اب ان پر چار جو ذکر کے حلقے ہیں اور ذکر کی جو مجلسیں ہیں, بیان سننا سنانا, اس لیے بیان سننے کے دوران تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے, اور کان بھی نہیں کھجلانا چاہیے, ادب سے سنیں, ٹیک بھی نہیں لگانی چاہیے کہ بازے ایسے ٹیک لگا کر بیٹھتے, یہ بھی ادب کے خلاف ہے. ہاں کوئی بڈھا ہو, معذور ہو, اس کے لیے اجازت ہے, یا کسی کی کمر میں درد ہو, لیکن ایسا آدمی جس کی شادی نہ ہوئی ہو اگر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تو میں کہتا ہوں دیکھو بھائی, شادی سے پہلے اگر تم ٹیک لگا کر بیٹھو گے تو کیا حال ہوگا, یہاں تو سارا کام ہی کمر کا. اب اگر کوئی مجھ سے آ کر پوچھے کہ جناب مولانا صاحب, ایک میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے اور جو وہ جس کا رشتہ ہے وہ تمہاری مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے, تو کیا مشورہ اس کے بارے کا؟ اچھا وہ صاحب, کہا بھائی بحال یہ ہے کہ وہ تو کمر سے کمر ٹیک لگا کر بیٹھتے, تو میں یہی بولوں گا کہ بھائی وہ تو بالکل فارغ لگتے ہیں کیونکہ ہر وقت ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں. اس لیے یہ بھی دین کا ادب ہے کہ مجلس میں دین کی بات ٹیک لگا کر بھی سننی چاہیے. ہاں کوئی معذور ہو, کسی کی کمر بےچارے درد ہے, عمر کی زیادتی ہوتی ہے یا بیماری کی وجہ سے کمزوری کا بھی ہو جاتی ہے, حالات ہوتے ہیں, تو حالات کی اجازت ہے. اب دیکھیے شریعت میں نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی, قیام فرض ہے نماز میں. ہاں نفل میں بیٹھنے کی اجازت ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے, لیکن میرے دوستو جو آدمی نفل نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے. جائز ہے, منع نہیں ہے, لیکن ثواب آدھا ہو جاتا ہے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے سے. جائز ہے, اور باقی نمازیں بیٹھ کر پڑھنا بغیر عذر کے جائز ہی نہیں ہے. جو آدمی لہٰذا اس لیے یہ بھی مسئلہ لکھا کہ اگر ایک آدمی چل کر مسجد آتا ہے, چل کر اگر گھر میں آئے تو چل کر آنے سے تھک گیا, اب بیٹھ کر نماز پڑھے گا مسجد میں, لیکن گھر میں اگر نماز پڑھتا تو کھڑے ہو کر پڑھ لیتا. تو اس کے لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہ مسجد میں آ کر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بجائے گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے. یہ مسئلہ لکھا ہے اس کے لیے کہ مسجد میں آئے اور بیٹھ کر نماز پڑھے, اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ آدمی, ایسا آدمی جو معذور ہے, وہ گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے. اس کے لیے جماعت کی نماز کی چھوڑنے کی اجازت ہے اس کو, لیکن اس شرط کے ساتھ. یہ مسئلہ ہے, دیکھیے فقہاء نے کیسی ایک, اللہ جزائے خیر دے, ایک ایک چیز کو لکھ دیا. نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے فرض ہے, بلا ادھر چھوٹی چھوٹی باتوں کی جیسے بیٹھ کر نماز جو پڑھ لیتے یہ ٹھیک نہیں ہے. لمبی نکاتے نہ پڑھے, بیمار ہے کوئی, ایسی عذر ہے کہ جی کھڑا بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, تو وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے لیکن سورہ فاتحہ پڑھے اور بلا سے نہ آتے نہ چھوٹی سورتیں ملا لے, کیا ضروری ہے سورہ بقرہ پڑھنا؟ اس لیے تو امام کے لیے کہا گیا, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھائے, مختصر نماز پڑھائے. کتنی ایک ایک چیز کی رعایت رکھی ہے. صحابی کی شکایت کی تھی, اور وہ صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کی شکایت کی کہ یہ لمبی نمازیں پڑھاتے, ہم تھکے ہوتے ہیں دن بھر کے اور یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صحابہ پر کروڑوں رحمت ہو. ایک ایک چیز آپ کی ادائیں قرآن پاک کی جو تشریح میں احادیث مبارکہ میں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو امام کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے, لوگوں کی رعایت یہاں ضروری ہے. تو یذکرون اللہ سے مراد ذکر کامل ہے. اب اس پر چار انعامات ہیں. نمبر ایک, حفت ام الملائکہ, فرشتے گھیر لیتے. حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ فرشتے راستوں میں گھومتے رہتے ہیں اور یلتمسون, تلاش کرتے ہیں کہ جہاں ذکر کے حلقے ہوں, وہ تلاش کرتے ہیں. تو کیسے پتا چلتا ہے؟ جہاں ذکر اللہ کی یاد ہوتی ہے وہاں سے نور بلند ہوتا ہے. فرشتے دور سے نور دیکھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں, آؤ بھائی آ جاؤ, ہمارا مال یہاں تقسیم ہو رہا ہے. یہاں تک کہ آسمان سے, زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے بھر جاتے ہیں, اتنے لالچی ہیں. اب ایک اللہ تعالیٰ نے ابھی دو دن پہلے ایک علم عطا فرمایا حضرت کی برکت سے, ایک علمی بات. وہ یہ کہ دیکھیں فرشتے حالانکہ نور کی مخلوق ہیں, ہر وقت عبادت اور ذکر میں مشغول مخلوق ہیں, لیکن اس کے باوجود حدیث شریف میں جو لفظ آیا یلتمسون آیا کہ تلاش کرتے ہیں ایسے نور کے حلقوں کو، تو دیکھیے فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور کتنا عبادت میں ہر وقت رہتے ہیں، لیکن پھر بھی انوارات کے اور ذکر کے کتنے لالچی ہیں، حریص ہیں، یلتمسون تلاش کرنا ان کی حرص اور لالچ پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو جب وہ نورانی مخلوق ہو کر ذکر کے نور کے اتنے حریص ہو تو ہم انسانوں کو کتنا حریص ہونا چاہیے؟ یہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ فرشتے یلتمسون ہیں، تو ہم لوگوں کو یلتمسون نہیں ہونا چاہیے؟ ہم لوگوں کو کتنا ذکر کے حلقے اور اللہ کی محبت کی جب باتیں ہو وہاں کے لیے کتنا حریص ہونا چاہیے؟ صحبت شیخ کے لیے، اہل اللہ کی مجلسوں کے لیے کتنا لالچی اور حریص ہونا چاہیے؟ لہذا یذکرون اللہ سے مراد ذکر کامل ہے، اور ذاکرین کامل کون لوگ ہیں؟ جو گناہوں سے بھی بچتے ہیں، اور یہ اللہ والے اس سے مراد ہیں۔ لہذا اللہ والوں کی مجلسوں میں فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور میرے مرشد نے فرمایا کہ جب اللہ والوں کی مجلس میں فرشتے کی صحبت ملتی ہے تو اخلاق کے اندر پاکیزگی آتی ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان کے گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہوتے ہیں صحبت اہل اللہ کی برکت سے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے کیا ایک بات لکھی کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہر وقت ذکر میں ڈوبے ہوئے انسانوں کا ذکر سننے کیوں آتے ہیں؟ اتنے بڑے یعنی نور کے ہر وقت ذکر میں، جو رکو میں رکو میں، جو سجدے میں سجدے میں، جو جس عبادت میں وہ اس عبادت میں، پھر بھی انسانوں کا ذکر سننے آتے ہیں؟ اس کی دو وجہ لکھی، ایک وجہ تو یہ لکھی کہ فرشتے عالم شہادت میں ہیں اور ہم لوگ عالم غیب میں ہیں، ہمارا ایمان ایمان بالغیب ہے، دیکھا نہیں ہے، اگر ہم ان کو دیکھ لیتے تو مر ہی نہ جاتے، اگر ہم ان کو دیکھ لیتے تو مر ہی نہ جاتے، نگاہ اولی اے دل نگاہ واپسی ہوتی۔ تو آگے ہو کے بیٹھ جاؤ، پیچھے ٹیک نہ لگاؤ، شاباش، ایسے نہ بیٹھنا چاہیے، ہے نا؟ اچھا ہے، ادب سے سنو، بیمار تو نہیں ہو نا؟ بس پھر ایسے ہی بیٹھو، اگر بیمار ہو تو بیٹھ جا، تکلیف ہے تو آپ لگاؤ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیمار جو نہ ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے، بیمار بیچارے کیا کرے، شریعت کی اجازت ہے تو ہم کیوں منع کریں گے، تو مولوی کیا منع کرے گا، نہ مولوی منع کر سکتا ہے نہ مولوی کا باپ، یہ شریعت نے اجازت دی ماشاءاللہ کتنا ہے۔ تو فرشتے عالم شہادت میں، ہمارا ایمان ایمان بالغیب، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ متى القى احبابی، میں اپنے حبیبوں سے کب ملوں گا، احباب حبیبوں سے اپنے محبوبوں سے کب ملوں گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا اوا نحن احباؤنا، کیا ہم آپ کے حبیب نہیں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو، ولیکن احبابی آمنو بی لم یرونی آمنو بی، میرے حبیب محبوب تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں بغیر دیکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرما رہے ہیں؟ آگے فرما رہے وانا الیہ بالاشواق، میں اپنے حبیبوں سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ یہ کس کے لیے حدیث شریف؟ یہ ہم لوگوں کے لیے کہ وہ صحابہ نہیں، وہ تو صحابہ نے تو دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے کر آئے ہیں، اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھیے کہ میں اپنے حبیبوں سے کب ملوں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ملاقات کے مشتاق ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ملاقات کا اتنا شوق ہے، اگر ہمارے چہرے پر داڑھی نہ ہوگی آپ کو کتنی تکلیف ہوگی کہ دیکھو میں نے امت کی خاطر سے احد کے دامن میں میرا خون بہا، طائف کے بازاروں میں میرا خون بہا، لیکن میرے امتی کو آج اتنی توفیق نہیں ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لے، وہ کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملاقات کا کتنا شوق رکھتے ہیں اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم مونچھوں کو اپنی عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور داڑھی منڈانا، جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا خالف المشرکین، تم مشرکین جیسا کام مت کرو، ان کے مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ۔ اور ہمارا کیا عالم ہے؟ ہم نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں کہ جی ہماری عزت اس کے اندر ہے، یعنی پہلے اب عزت ہم نے مونچھوں میں رکھی ہے، پہلے عزت رب العزت کے پاس ہی، اب مونچھوں میں عزت ہے ہماری کہ جس کی مونچھیں بڑی ہوں گی. اور اس لیے بعض لوگ یہ کیا کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں جناب یہ مونچھیں جو نا اس سے رو پڑتا ہے، ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں. تو بتائیے کسی مومن کو ڈرانا جائز ہے؟ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے امریکہ یورپ والے ڈرتے ہیں، مونچھوں والوں سے ڈرتے ہیں، یہ داڑھی والوں سے. مونچھوں والوں سے ڈرتے ہیں کہ جی وہ مچھڑ خان بیٹھے ہوئے، وہ تاؤ دے کر مونچھوں کو تاؤ دے کر اس پر نیمو رکھتے ہیں. مونچھوں والوں سے امریکہ ڈرتا ہے، داڑھی والوں سے نہیں ڈرتا، ہے نا؟ اس نے جہاں مچھڑ خان دیکھا کہا بھائی یہ تو بہت خطرناک قوم ہے. تو دیکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے، نبی کا ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کا ہمیں اشتیاق کرنا چاہیے کہ ہم جیسا آپ چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں. تو داڑھی رکھ لے، مونچھوں کو کترا لے، تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ایک بات. اور دوسری وجہ فرشتوں کے ذکر سننے کی جو ہے وہ یہ کہ فرشتوں کا کوئی فکر ہی نہیں ہے، نہ فکر، اس کو میرے مرشد نے یوں فرمایا، نہ فکر نہ فاقہ نہ جورو نہ ناتا. یعنی کوئی فکر نہیں ہے کہ جی بیوی کی دوائی لینی ہے اور انڈے لے جا کر دینے ہیں ورنہ اپنے انڈے سلامت نہ رہیں گے. وہ ایک بچہ تھا نا، ایک صاحب بس میں چڑھے، ایک صاحب بس میں چڑھے تو وہ ایک بچہ بیٹھا تھا برابر میں، تھیلی سیٹ پہ رکھی ہوئی تھی. تو اب انہوں نے کہا، وہ بیٹھنے لگے، انڈے ٹوٹ جائیں گے. انہوں نے کہا اچھا. اب اس نے کہا، تھیلی اٹھا کر گود میں رکھ لی، وہ بیٹھ گیا. تو صاحب نے پوچھا اچھا اس میں انڈے ہیں؟ کہا نہیں اس میں کیلے ہیں. اب شرح ہمارے ذمہ نہیں ہے، اب شرح ہم نہیں کریں گے، اتنا سنا دی یہ بھی بہت ہے بھائی. تو فرشتے کو کوئی فکر نہیں ہے کھانے پینے کی، گندم کی، شادی کی، بچے پیدا، کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کو. اور انسان سو فکریں لے کر آتا ہے کہ جی پیسے کسی نے نہیں دیے، قرضہ بھی ہے، مکان بنانا ہے، مہینے کا آخر آ گئی یا پہلے اگلے مہینے کا کرایہ دینا ہے. اور بعض لوگ بالکل بے فکر ہوتے ہیں کہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کرایہ دینے کی فکر ہی نہیں ہے. کیوں؟ بدماشی دے رہے نہیں، وہ فکر سے آزاد ہے. لیکن ایک دفعہ جوتے پڑیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. دنیا میں تو یہی ہوگا نا کہ کرایہ نہیں دیا، ٹھیک ہے بھائی بدماشی کر لی، کیونکہ ان کو فکر ہی نہیں ہے کرایہ دینا ہے. اگلا مجبور ہے، قبضہ کر لیا یا کچھ کر لیا، اگلا مجبور ہے، ٹھیک ہے خاموش ہو گیا وہ. لیکن ایک پیسے کے بدلے میں، ایک پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی ہمیں، اور ایک روپے کے بدلے میں 70,000 مقبول نمازیں دینی ہوں گی ہمیں. اب انسان کو فکر ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، بعض مرتبہ بیماری ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا دوا کے لیے، کتنی سو فکر ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑتا، اللہ کی یاد نہیں چھوڑتا، خود بھی بیمار ہوتا ہے، سو فکروں میں گرا ہوا ہے. اسی وجہ سے فرشتے ذکر سناتے ہیں، کہا دیکھو کتنی فکر ہیں لیکن مالک کی یاد چھوڑتے نہیں ہیں. رات کو 3 بجے سوئے، دیر سے سوئے، لیکن فجر کی نماز جماعت سے پڑھے. کہا دیکھو کیسا اللہ کا عاشق بن رہا ہے. رات کو دیر سے سویا، تھکا ہوا تھا، نیند نہیں آئی، کوئی بھی وجہ تھی، لیکن ایسا نہیں کہ فجر کی نماز قضا کر دی ہو. فرشتے کہتے ہیں ظالموں کو دیکھو، اسی چیز پر تو وہ فدا ہے کہ ان کو دیکھو 100 تکلیفیں ہیں لیکن اپنے مالک کو نہیں چھوڑتے. نظر بچانے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر بھی نظر نہیں ڈالتے، دل کو توڑ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑتے. اس لیے فرشتے ذکر سننے آتے ہیں. ایک انعام ہو گیا، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ غشیت و رحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. میرے مرشد نے فرمایا اس کو کیسے ڈھانپ دیا، حضرت نے اس کو سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو جب بچہ ماں سے دور بھاگتا ہے، اگر اس کو ہونڈا ستائے تو وہ بھاگتا ہوا ماں کے پاس آتا ہے اور روتا ہے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ یا بچے کو کبھی تکلیف ہوتی ہے تو بچہ روتا ہے بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور تکلیف، تو ماں اس کو جو ہے سینے سے لگاتی ہے، پھر اپنی باہوں سے، اپنے بازو سے اس کو گھیر لیتی ہے، پھر دوپٹے میں چھپا لیتی ہے، پھر پڑتے محبت اور فرتے شوق سے اپنی ٹھٹی اس کے سر کے اوپر رکھ دیتی ہے. بچہ بھی روتا ہے اور ماں بھی رونے لگتی ہے. فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے، وہ رحمت ملتی ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور سکھائی کہ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، یا اللہ مجھے وہ خاص رحمت عطا فرما کہ میں آپ کی نافرمانی کو چھوڑ دوں. اب یہ رحمت کہاں مل رہی ہے؟ یہ صحبت اہل اللہ میں مل رہی ہے. اس سے انسان گناہ کے تقاضے پر جو ہے وہ رحمت کی وجہ سے وہ تقاضے ختم ہوتے ہیں اور انسان گناہ چھوڑنے کی توفیق ملتی ہے. یہ اہل اللہ کی صحبت کی برکت ہے. اس سے صحبت کے اندر گناہ انسان جلدی چھوڑتا ہے. اور بعضوں کو داڑھی کے ایسے ایسے کرنے کی عادت ہوتی ہے، ایسے کرنے کی، تو یاد رکھنا یہ مسئلہ یہ بھی ہے، داڑھی کو ایسے اندر چھپانا یہ حرام ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ بھی اس کو داڑھی چڑھانا بولتے ہیں، ایسے داڑھی کو چھپانا نہیں کہیے. ایسے داڑھی تو جھنڈا ہے بھائی، یہ جھنڈا. اسی طرح سے بالوں کو کالا کرنا بھی حرام ہے. ہاں لال رنگ جائز ہے، یعنی تور ملو نہ بھلے، سر ملو جائز ہے، لیکن سفید سفید ہے. الحمدللہ میرے بھی ایک سفید بال آ گیا. ایک دفعہ اسی مسجد میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ تم عجیب ہو، تم سب کو کہتے ہو بالوں کو کالا کرنا حرام ہے، تمہارے اپنے بال کالے ہیں. میں نے کہا میرے بال کالے ہیں، کرتا تو نہیں ہوں بھائی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ایک سفید بال بھی دے دیا. اب یہ علامت بھی اس بات کی ہے کہ قبر کی منزل تیار ہے، سفیدی آ گئی نا، اب زندگی ختم ہو رہی ہے. اب کبھی بھی یہ گھنٹی بج گئی ہے، اشارہ آ گیا کہ اب تمہاری عمر پوری ہو رہی ہے، اب آخرت کی تیاری کرے. اللہ اپنے کرم سے ہماری غفلت کو توجہ سے تبدیل کر دے، گناہوں کی عادت فرما برداری کی عادت سے تبدیل ہو جائے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے نا. موت کی آخری نشانی جو ہے نا وہ سفید بال ہے، سفید بال یہ آخری نشانی ہے زیادہ سے زیادہ. اب سفیدی آ گئی، اب کتنا ہم انتظار کریں گے، کب تک جوان بننے کی فکر کریں گے؟ لہٰذا جلدی سے داڑھی رکھ لیں بس. پھر شادہ فرا غزل کا ایک عذر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کیا لائے ہو، تو میں داڑھی کو پکڑ کر کہوں گا تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. کہ اللہ ہمارے پاس کچھ عمل نہیں ہے، کوئی عمل ہمارا آپ کے لائق نہیں ہے، لیکن آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جیسی شکل لے کر آئے ہیں. بس اللہ اپنے کرم سے کرم فرما دیجئے بس. تو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، یہ صحبت اہل اللہ کی برکت ہے. دو انعام ہو گئے، اور تیسرا انعام ملتا ہے نزلت علیہم السکینہ، سکینہ نازل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے. یاد رکھنا یہ سکون جو ہے خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں، خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں. کہ انسان مال ہے، ایئر کنڈیشن کھال کو ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے جو دل پر اللہ کا عذاب ہے وہ ایئر کنڈیشن اس کے دل کے عذاب کو ٹھنڈا کر نہیں سکتا. گاڑی، موبائل، ایئر کنڈیشن یہ نعمتیں تو ہیں، لیکن کب؟ جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہے تو یہ نعمت نہیں ہے. پھر کہ بے شک اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے کتنی بڑی نعمت ہے، انسان مسجد پہ خرچ کرتا ہے، مدرسے پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اکبر بہت بڑی نعمت ہے ماشاءاللہ. علماء پہ خرچ کر رہا ہے، غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے، کسی کی شادی کرا دی، کسی کی مکان کی ضرورت ہے، چلو بھائی اس کا مکان تعمیر کرا دیا، مکان بنوا دیا، حج و عمرہ کر رہا ہے، کوئی دین کے کام میں لگا رہا ہے، اس کی معاونت کرنا، ماشاءاللہ بڑی نعمت ہے مال. تو لیکن مال سے سمجھنا سکون ملے گا، ایسا نہیں ہے. سکون ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا. اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں، فرماتے کہ وہ غریب آدمی جو کہے یار میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، چٹنی روٹی کھا رہا ہے، لیکن کسی مالدار کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، میرے مرشد فرماتے ہیں یہ شخص بادشاہ سے بڑھ کر ہے، یہ امیر ہے، کیونکہ اس کو قناعت کی دولت حاصل ہے. اور وہ امیر آدمی جس کے پاس لاکھوں روپیہ موجود ہے، لیکن پھر بھی لا اور لا، فرمایا یہ بیچارہ تو غریب ہے، کیونکہ قناعت کی دولت سے محروم ہے. اور مال کمانے کی خاطر جماعت کی نمازیں چھوڑ رہا ہے، ساری رات مشینوں کے سامنے کھڑے ہیں کہ مشین اتر رہی ہے، اب ڈاؤ اس کو اتارا جا رہا ہے، سارے کھڑے کھانا کھا لیں گے، لیکن جماعت سے مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. ایسے کاروبار میں برکت کہاں ہوگی، اور ایسے مکان میں کہ جس کو بنانے کی خاطر جماعت کی نماز چھوڑ دی، ایسے مکان میں برکت کہاں سے آئے گی؟ قرآن خوانی کرنے سے برکت آ جائے گی کیا؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. جس کی بنیادیں غلط پڑی ہیں، جس کی بنیادیں غلط پڑ گئی، اب اس میں سورہ بقرہ پڑھوا لے، بچوں کو بلوا لے قرآن مجید، بریانی بھی کھلا دی، سموسے جلیبی بھی کھلا دیے، لیکن برکت تو نہیں آ سکتی نا، کیونکہ بنیادی خراب ہے. یا نمازیں ہی چھوڑ دی، قضا بھی واجب ہے، ذمہ ہے، قضا نمازیں نہیں پڑھ رہا، کہ جی مکان بنا رہے تھے، بہت مصروف تھے. کائنات میں جو سب سے مصروف ترین شخصیت ہے نا کائنات میں، وہ شخصیت شیطان ہے، سب سے مصروف ترین. اسی لیے حدیث شریف میں آیا قیلو قیلولہ کیا کرو، قیلو قیلولہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فین شیاطین لا تقیلو، کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. قیلولہ کی سنت یہ ہے، کیا ہے؟ کہ دوپہر میں تھوڑی دیر، چاہے پانچ منٹ بھی لیٹ جانا، سونا بھی ضروری نہیں ہے اس کے لیے، سونا ضروری نہیں ہے، تب لیٹ جانا، یہ قیلولہ کی سنت ہے. وہ جی ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے، تو فرصت شیاطین کے پاس نہیں ہے. سوچے جس کے پاس قیلولہ کے لیے بھی وقت نہ ہو، کیا عالم ہے. مال اتنا کما رہے ہیں، ارے اپنے مال انسان کماتا ہے اپنے آرام کے لیے، ایسا مال آرام ہی نہیں مل رہا. ایک صاحب نے مجھے خود بتایا یہیں پر، کہہ رہے پہلے میری ایک فیکٹری تھی، میں اصل میں گھر چلا جاتا تھا، پھر دوسری فیکٹری لگی، مغرب میں گھر جانے لگا، پھر تیسری فیکٹری لگی، عشاء میں گھر جانے لگا، کیا پھر میں نے چوتھی فیکٹری بھی لگائی، اب رات 11-12 بجے سے پہلے گھر نہیں جا سکتا. میں نے پوچھا بھائی تم مال کس لیے کما رہے ہو؟ کہا اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے آرام کے لیے. میں نے کہا آرام تو تمہیں خود حاصل نہیں ہے. پوچھا کیا تمہاری فیکٹری، ایک فیکٹری تمہاری ضرورت کے لیے کافی نہیں تھی؟ کہا جی بہت کافی تھی، الحمدللہ خوب مال تھا، گاڑی بھی سب کچھ تھا، اپنا مکان، ایئر کنڈیشن. میں نے کہا دیکھ لو، یہ اسی چیز سے تو، اسی کا نام تو غفلت ہے، کہ آرام کی ہر چیز موجود ہے، نہیں جی کماؤ 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 اور کماؤ، نہ آرام کے رہے، نہ کام کے رہے، نہ دین کے رہے، نہ دنیا کے نہ دین کے، یہ کیا زندگی ہے میرے دوست؟ جبکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات کے لیے عطا فرمائی ہے، اس دنیا میں ہمیں بھیجا کہ ہم اللہ کی محبت سیکھے، اتنا وقت نکالے کہ دین سیکھے. صرف کمانے کمانے موت آئے گی، ہماری مشینیں، ہمارے ڈمپر، ہمارے جو ہے سب ایکسکیویٹر اور ہماری پراڈو، ہماری گاڑیاں، موبائل، ایئر کنڈیشن، ایکس کرولا، سب یہی رہ جائے گی اور ہم قبر میں ڈھکے لے جائیں گے. جس ڈالر کے لیے، جس ڈارلنگ کے لیے ہر وقت لگاتے پھر رہے ہیں، وہ سب ہمیں دھکا مار کے قبر میں ڈال دیں گے. کیا عجیب تماشا ہے نا. اس لیے سکون کیا فرمایا، خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں، مگر کبھی اللہ والوں سے ایسا نہیں سنا جاتا. اور سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوا پر، بدو حکم خدا سائنسداں پھر کیسے پا جاتا. اگر سکون دل ہوتا پٹرول کی مانند، میرے مرشد کے اشارے ہیں، اگر سکون دل ہوتا پٹرول کی مانند، زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. سارے پٹرول سکون کے کنو پر سارے سائنسدانوں کا، جو امریکہ یورپ کا قبضہ ہوتا، اور مسلمان بیچارہ محروم رہ جاتا. پٹرول کے کنو کی طرح وہ بھی اپنے ملک میں نکل رہا ہے پٹرول، لیکن وہیں پر اس کو مہنگا مل رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پٹرول کی طرح نہیں رکھا سکون دل، یہ آسمان سے اترتا ہے. آسمان سے ونزل الملائکۃ سکینہ، آسمان سے اترتا ہے. کہاں اترتا ہے؟ صحبت اہل اللہ میں. اس لیے انسان ایسی مجلسوں میں جائے جہاں صرف اللہ کے لیے جو مجلس قائم ہو، وہاں دیکھے قلب میں ایک سکون اور اطمینان ملے گا، ایک ٹھنڈک ہوگی. وہ یہی ہے نزل الملائکۃ سکینہ، سکینہ اترتا ہے. یہ اللہ کی یاد کی برکت ہے. ایئر کنڈیشنوں سے سکون نہیں ملتا، ورنہ گرمی میں رہنے والے سارے پاگل ہو جاتے ہیں. جن کے گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، جن کی گاڑی اور اس میں دکان تجارت میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، آپ دیکھیں رات کو مدد سے وہ بھی سوتے، بجلی نہیں ہوتی پھر بھی سو جاتے ہیں، صبح رات بھر نیند، مچھر ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں، وہ سوتے رہتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے. اور ایئر کنڈیشن میں رہنے والا ایک مچھر بھی کاٹ لے پاگل بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے، آخر وہ بھی تو انسان ہے نا بھائی. تو اصل چیز جو ہے میرے دوستو، اصل چیز اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. یہ نعمت ہے، نعمت ہے. کار ہو الحمدللہ بڑی نعمت ہے، اپنا مکان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، سب کے پاس نعمت ہو، قرضوں سے چھٹی ملے، اور لیکن میرے دوستو جو وقت ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگانا اور دین سیکھنے میں لگانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایسا نہ ہو کہ کمانے میں اتنے مشغول ہو جائے کہ دین نہ سیکھے، پھر بڑی غفلت کی بات ہے یہ. تو چوتھا انعام صحبت اہل اللہ کی مجلس سے کیا ملتا ہے؟ سکینہ، سکون ملتا ہے قلب کو، سکینہ نازل ہوتا ہے، یہ قلب ایک ساتھ ٹھنڈک ہوتی ہے. اور قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ سکینہ امریکہ، جرمن، جاپان، یورپ سائنسدان نہیں دیتے، بلکہ فرمایا هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مومنین کے قلوب پر سکینہ کا سیارہ اور جہاز اتارتی ہے. اور وہ کہاں؟ وہ صحبت اہل اللہ، یہ اہل اللہ کی مجلسوں کی برکت سے جہاں ذکر کامل ہوتا ہے وہاں پر یہ سکینہ کا جہاز اترتا ہے. تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت کے خلیفہ، ایک شاہ حضرت کی مجلس ہو رہی تھی، ایک شخص آیا اور سو رہا تھا پیچھے، حضرت نے فرمایا کہ یہ کون شخص ہے جو یہاں پر آ کر سو رہا ہے، اٹھاؤ اس کو. یہ حضرت نے فرمایا، میرے مرشد نے یہ بات سنائی، تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کو نہ اٹھائیے. حضرت نے پوچھا، حیران ہوئے، پوچھا ایک بار، فرمایا کیا بات ہے؟ کہ حضرت یہ میرا سگا بھائی ہے، چھ مہینے ہو گئے کہ یہ شخص سویا نہیں ہے، چھ مہینے سے جاگ رہا ہے، نیند کی گولیاں دی، تمام دنیا کے چیزیں استعمال کر لی، لیکن اس کو نیند نہیں آئی، آج آپ کی مجلس میں آیا، تھوڑی دیر ہوئی اور اس کو نیند آ گئی اور سو گیا. حضرت میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اس کو اٹھائیے مت، اس کو سونے دیجیے، آج آپ کی مجلس میں اس کو نیند آئی ہے، میرا بھائی چھ مہینے سے پاگل بنا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے میرے مرشد نے واقعہ سنا کر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ صحبت اہل اللہ ان کی جو مجلسیں ہیں کیسا سکون عطا فرماتے کہ چھ مہینے سے نہ سونے والا کہ اس نیند آ گئی واپس. لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ بیان میں آ کر سو جائے. یہ جی اس لیے سو گیا تھا کہ مولانا صاحب آپ ہی نے تو کہا تھا کہ مجلسوں میں سکون ملتا ہے، کہ سارے خراٹے مار رہے ہیں، تو بھائی سب خراٹے ماریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ معذور ہے بیچارہ، معذور کے لیے حکم الگ ہے کہ سبھی سو گئے، سارے بستر تکیہ ساتھ لے کر آئے کہ مولانا صاحب تم تقریر کرو گے، ہم بستر لگا کے سوئیں گے. کہ وہ جیسے ایک صاحب تھے نا دفتر میں سوتے رہتے تھے، تو ایک دن مالک ناراض ہوا، کہا تو سوتا کیوں ہے؟ کہا وہ بچہ گھر میں سونے نہیں دیتا. کہا کل سے تم اپنے بچے کو بھی دفتر لے کر آؤ. کہا خیریت؟ کہتا کہ تمہیں یہاں بھی نہ سونے دے گا. سکینہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا، صحبتوں کی برکت ہے، جہاں ذکر کامل ہوتا ہے یعنی گناہ سے بچنے والے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان صحبتوں میں اثر رکھا ہے کہ سکون، اور سکون ہی کی وجہ سے نیند آتی ہے. دادا آپ ڈاکٹر کو دیکھیں، ڈاکٹر کے آج کل جو پرسکرپشن نسخہ ہوتا ہے اس میں ایک نیند کی دوا ضرور ہوتی ہے، ٹرینکولائزر ضرور دیتے ہیں وہ. کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی پریشان ہے کہ نیند نہیں آ رہی ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں گناہوں میں چین تلاش کرنے والا ایسا ہے کہ پخانے میں خوشبو تلاش کرنا. گناہوں میں جو چین تلاش کرے اور سکون تلاش کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ سکینہ عطا فرماتے ہیں، مومنین کے قلوب پر وہ سکینہ اترتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لیزدادوا ایمانم مع ایمانہم، یعنی جو ایمان موروثی، عقلی اور استدلالی تھا، وہ ایمان ذوقی، حالی اور وجدانی سے تبدیل ہو جاتا ہے. ایمان موروثی، عقلی اور استدلالی، ایمان ذوقی، حالی اور وجدانی سے تبدیل ہو جاتا ہے. اور آخری انعام کیا ملتا ہے؟ تین انعامات ہو گئے نا، فرشتے گھیر لیتے ہیں، نمبر دو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، نمبر تین سکینہ ہوتا تھا سکون، اور نمبر چار ذکرہم اللہ فی من عندہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ایسے لوگوں کو یاد فرماتے ہیں، جس کی شرح میں ملا علی قاری رحمت اللہ نے فرمایا، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ عند الملائکہ المقربین، کہ مقرب جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ان کو جمع فرما کر فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے یاد کر رہے ہیں. اور وعند الارواح الانبیاء والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کی روح کو جمع فرما کر اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے، ہزاروں فکریں ہیں، ہزاروں پریشانیاں ہیں، تفکرات ہیں، غم بھی ہیں، کتنی ٹینشنیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری یاد سے غافل نہیں ہے. یہ عشق کی کرامت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے کیسے یاد کر رہے ہیں ہم کو. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. اگر کوئی داڑھی رکھنے کے لیے کہتا ہے، کوئی عالم ہو یا اللہ والا ہو یا ان کا غلام ہو، اگر وہ یہ کہے کہ بھائی ایک مٹھی داڑھی رکھ لو، تو اس میں اس کو کیا فائدہ ہے؟ جو داڑھی رکھے گا اس کو فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ شلوار ٹکڑوں سے اوپر رکھو، تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ جو رکھے گا اس کو فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی فرما برداری کی نعمت ہے میرے دوست. اگر عورتیں شرعی پردہ کریں گی تو فائدہ ہے، بدنظری سے بچے گا، خود ہی سکون ملے گا، ورنہ عورتوں کو دیکھ کر پاگل بنے گا. اس لیے بدنظری کیسی حماقت ہے، یعنی ایسی حماقت ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا، مان لو 50 حسینوں کو دیکھا، اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، 50، جب گھر آئے تو کتنی ہے ساتھ میں؟ ایک بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں رام رام جپنا پرایا مال اپنا، اسی کو کہتے ہیں. اب وہ خیالات پکا رہا ہے، یار فلاں والی ایسی تھی، فلاں اسٹاف والی اچھی تھی، فلاں والی اچھی تھی، اور ملی ایک بھی نہیں. کیسی حماقت ہے نا، ملنا میں جلانا کچھ نہیں. ہاں انعام ایک ملتا ہے، وہ کیا؟ اب دل میں پریشانیاں، دل تڑپتا ہے، جلتا ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا، ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا ایک اعلان ہے، چندے کا نہیں ہے. اعلان سے گھبرا جاتے ہیں کہ لو جی جی خطرناک معاملہ. نہیں بھائی، چندے کا نہیں ہے. ہمارے ایک محترم مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، حضرت مولانا حافظ محمد اشفاق صاحب. یہ نعت خواں ہیں، یہ نعت پڑھتے ہیں، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے کیسٹ میں ان کی سنی ہے اور تھوڑا سا سیمپل بھی سنا ہے. تو نماز کے بعد، کیونکہ وقت ہو گیا نا، اب جن حضرات کے پاس وقت ہو جو ذوق رکھتے ہیں، نماز کے بعد انشاءاللہ ہم مولانا سے نعت شریف سنیں گے، اشعار اللہ کی محبت کے. اور اللہ کی محبت کے اشعار سننا یہ بالکل جائز ہے، یہ کوئی کسی بدعتی کا کام نہیں ہے جی صرف بریلوی سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے. حضور صلی، اگر بریلوی سنتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنے اشعار، بنا دو ان کو بھی بریلوی، صحابہ کو بھی بنا دو. عجیب بات ہے یہ، نہ سننا سنانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ کے شاعر تھے، شعر کہتے تھے. لذا یہ اشعار کا سننا، لیکن شرط یہ ہے، شرط یہ ہے کہ اشعار اللہ کی محبت میں ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو، ایسے اشعار ہو. اور سنانے والا کوئی امرد نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جس کی داڑھی مونچھ نہیں ہے، پھر لوگ اشعار سنیں گے کم، اس کو دیکھیں گے زیادہ. ہاں بے شک اس شر کے ساتھ، اسی طرح سے یہ جو اعلان کیا جاتا ہے تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں، ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو ان سے اعلان کروانا حرام ہے، جائز نہیں ہے بالکل. جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو ان سے فضائل اعمال پڑھوانا بھی جائز نہیں ہے. مولانا کی داڑھی پوری ہے بھائی، وہ بچوں کے ابا بھی ہیں ماشاءاللہ، شادی شدہ ہے، پوری داڑھی اور پورا، اس لیے تو انتخاب کیا ہے، ایسا تھوڑی. اور پھر سننے والے بھی نیک ہو. ہاں عورتوں سے بھی اشعار سننا جائز نہیں ہے، عورتوں کی آواز میں. اور ماشاءاللہ مولانا سے ہم نماز کے بعد، لیکن نماز کے بعد جن صاحب جو صاحب شرکت کرنا چاہے تو ماشاءاللہ وقت نکالیں، اور ہم انشاءاللہ کچھ دیر ان کی اچھی آواز کا مزہ لیں گے اور اشعار سنیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دعا کر لیجئے، اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے، ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ، بے شک ہمارا یہ مجلس کامل تو نہیں ہے، لیکن اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس کو قبول فرما دیجئے. فرشتوں کی پاکیزہ اخلاق ہم سب کو عطا فرما دیجئے، ان کی صحبت عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنی وہ خاص رحمت عطا فرما کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر آپ کے فرما بردار بن جائیں. اور یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دیجئے، اور اپنا تعلق خاص عطا فرما، ایسا تعلق عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھیں، اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہماری حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل محفوظ کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، یا اللہ میرے شیخ کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما. اور حضرت خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم ملتان کے ہسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، ان کے اللہ صحت اور قوت عطا فرما. اور تمام جملہ دینی خدام اور جو مسلمان سارے عالم میں بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما. ہم سب کو صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الامی ورحمتک یا ارحم الراحمین۔